الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان خود نہیں پیدا ہوا، اس کا پیدا کرنے والا پروردگار موجود ہے، اور یہ انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے. ایک عرابی سے پوچھا گیا، عرابی کا مطلب ہوتا ہے دیہاتی آدمی. جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں نا، وہ سادہ ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات بات بڑی پتے کی کرتے ہیں. تو ایک عرابی سے پوچھا گیا کہ تم خدا کو مانتے ہو تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، اگر کسی جگہ مینگنیاں پڑی ہوں تو انسان اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں سے کوئی بکری گزری ہے. قدموں کے نشان کو دیکھ کر چور کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے گزرا ہے، حالانکہ ان کو کسی نے آنکھ سے دیکھا تو نہیں ہوتا، مگر علامات سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے چور گزرا، ادھر سے بکری گزری. تو جب یہ حال ہے تو وہ کہنے لگا کہ یہ آسمان جو ستاروں سے جگمگا رہا ہے، یہ زمین جس پہ پھول لہلہا رہے ہیں، یہ آبشاریں، یہ مرغزاریں، یہ پرند اور چرند، یہ ساری مخلوق اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا موجود ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت، آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ دیکھو، شہتوت کے پتے بکری بھی کھاتی ہے، ہرن بھی کھاتا ہے، ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے، اور شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے. بکری نے کھایا تو اس کے اندر سے دودھ نکلا، ہرن نے کھایا تو اس کی ناف میں سے کستوری بنی، وہی پتا ریشم کے کیڑے نے کھایا تو اس میں سے ریشم بنا، وہی شہد کی مکھی نے کھایا تو اس میں سے شہد بنا. سب نے پتا کھایا اور پانی پیا، غذا ایک جیسی، ان پٹ ایک جیسا اور آؤٹ پٹ سب کا مختلف. کہنے لگا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا بنانے والا پروردگار موجود ہے. آپ سوچئے تو انسان ایسی مشینیں بنا سکتا ہے؟ ایک مشین میں پتے ڈالے جائیں، پانی ڈالا جائے، اس میں سے دودھ نکل رہا ہو، دوسری مشین میں پتے ڈالے، پانی ڈالے، اس میں سے شہد نکل رہا ہو، تیسری مشین میں پتے ڈالے، پانی ڈالے، اس میں سے ریشم نکل رہا ہو، اور چوتھی کے اندر سے کستوری نکل. ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو پیدا کر دیا کہ دیکھو ایک چیز کھا رہے ہیں، ایک پانی پی رہے ہیں، مگر ہر میں سے الگ الگ چیز انسان کو مل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دہریہ تھا، اس نے امام صاحب کو چیلنج کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں. دہریہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتا ہی نہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ خود بخود دنیا بن گئی. امام صاحب نے چیلنج قبول کر لیا. اب امام صاحب چونکہ وقت کے بڑے معروف اور نمایاں بزرگ تھے، جب یہ بات لوگوں تک پہنچی تو بہت ہی مشہوری ہوئی، حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں آ کر اکٹھے ہو گئے. ٹائم کیا تھا کہ فلاں وقت آئیں گے اور یہاں پر مناظرہ کریں گے. دہریہ بھی پہنچ گیا. وقت مقررہ سے امام صاحب کو پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. جب دیر ہو گئی تو وہ دہریے نے تو اسٹیج پہ پہنچ چڑھ کے بولنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ مجھ سے ڈر گئے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی دلیل نہیں، یہ مجھے فیس نہیں کر سکتے، یہ وہ، ایسی ایسی باتیں کہ نہ پوچھو. خیر ابھی وہ یہ باتیں بنا ہی رہا تھا کہ اتنے میں امام صاحب تشریف لے آئے. اس نے امام صاحب سے کہا جی ہار مان لیں چونکہ آپ آئے دیر سے. امام صاحب نے فرمایا بھائی میں وقت سے چلا تھا، وقت پہ پہنچ جاتا، مگر مجھے ایک عذر پیش آ گیا راستے میں، دیر ہو گئی. اس نے کہا کون سا عذر پیش آیا؟ فرمانے لگے کہ ایک جگہ راستے میں بڑا دریا تھا، وہ مجھے عبور کر کے آنا تھا اور کشتی نہیں تھی، تو میں انتظار میں بیٹھ گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف خود بخود کٹ گیا، پھر اس کے تختے بن گئے، پھر وہ تختے آپس میں جڑنے شروع ہو گئے اور وہ کشتی بن گئی، اور وہ کشتی پھر دریا میں آ گئی، تو اس کشتی پر بیٹھ کر میں نے دریا عبور کیا اور یہاں پہنچا. اس نے جب یہ سنا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، لو اتنا ڈر ہے میرا کہ اب ان کا دماغ ہی کام نہیں کرتا. کہتے ہیں درخت خود بخود کشتی بن گیا. انہوں نے وہی پکڑ لی. ان کا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایک درخت خود بخود کٹ کے کشتی نہیں بن سکتا، بنانے والے کی ضرورت ہے، یہ اتنا بڑا جہان خود بخود کیسے بن گیا؟ اس کے بھی تو بنانے والے کی ضرورت ہے نا. اب دلیل ایسی تھی کہ وہ خود ٹریپ ہو گیا، پھنس گیا. تو بڑا پریشان کہنے لگا اچھا یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہاں کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن مجھے چند سوالوں کا جواب دیں. آپ اس میں بہت اچھا. کہنے لگا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ پہلے زمین تھی، اس سے پہلے آسمان تھا، اس سے پہلے فلاں تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ تھے، تو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ یہ اس نے کوسچن کیا کہ مجھے اس کوسچن کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا. امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بھائی کہ کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پڑھا ہوا ہوں. مان لگے گنتی گنو، گنتی سنا دے. اس نے کہا ایک دو تین چار پانچ. آپ نے سمجھا کہ گنتی سناؤ. اس نے کہا ایک دو تین چار پانچ. بھائی گنتی سناؤ. اس نے کہا ایک دو تین. آپ نے کہا یہ بتاؤ پانچ سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا چار. کہ چار سے پہلے کیا ہے؟ تین. تین سے پہلے کیا ہے؟ دو. اور دو سے پہلے کیا ہے؟ ایک. اور ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہتے جی وہ تو شروع یہیں سے ہوتی ہے. تو میں نہیں، تم ایک سے پہلے سے گنو. اس نے کہا جی ایک سے پہلے سے نہیں، وہ شروع یہیں سے ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا دیکھو میں کہہ رہا ہوں گنتی گنو، اور آپ کہتے ہو کہ ایک سے شروع ہوتی ہے، آگے تو گن سکتے ہیں، پیچھے نہیں گن سکتے. فرمایا اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پہلے موجود تھے، اس نے پھر اس کائنات کو بنا لیا. اس نے کہا اچھا یہ بات بھی مان لی. لیکن ایک میرے ذہن میں بات کھٹک رہی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کس طرف ہے. دیکھیں نا, میں آپ کے سامنے ہوں, میرا چہرہ آپ کی طرف, آپ کا چہرہ میری طرف, ہر چیز کا ایک چہرہ ہوتا ہے نا کسی نہ کسی طرف. تو یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت کا چہرہ کدھر ہے. عجیب سوال پوچھا. امام صاحب نے فرمایا بہت اچھا, چنانچہ انہوں نے کیا کیا, ایک موم بتی جلائی اور اس کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اس موم بتی کا چہرہ کدھر ہے. اب وہ تھوڑی دیر دیکھتا رہا, پھر کہے جی کہ ہر طرف ہے, اگر مشرق کا ہوں تو روشنی مغرب بھی جا رہی ہے, اگر مغرب کا ہوں تو روشنی شمال میں بھی جا رہی ہے, جنوب میں بھی جا رہی ہے, اوپر بھی جا رہی ہے, نیچے بھی جا رہی ہے, ہر طرف روشنی جا رہی ہے. اس نے کہا جی کہ اس کا چہرہ تو ہر طرف ہے. کہنے لگے بس میری بات کا جواب نے دے دیا کہ اگر یہ موم بتی ہے, چھوٹی سی روشنی ہے, اس کا چہرہ ہر طرف ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی زمین و آسمان کا نور ہے, اس کا چہرہ بھی ہر طرف ہے. اس نے کہا اچھا یہ بات بھی مجھے سمجھ میں آ گئی, اب ایک بات کا جواب مجھے آج بتا دیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ہم تو یہاں ہیں گھر پہ نہیں, جب گھر ہیں تو یہاں نہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو ہر جگہ موجود کا کیا مطلب؟ یعنی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, تو ہر جگہ موجود کا کیا مطلب؟ آپ نے سمجھا, دیکھو بھائی میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. آپ نے اپنے کسی شاگرد سے کہا کہ ذرا ایک پیالہ دودھ کا لاؤ, چنانچہ پیش کر دیا گیا. آپ نے اس کے سامنے دودھ رکھا اور فرمایا کہ بتاؤ پیالے میں کیا ہے. اس نے کہا دودھ. آپ نے فرمایا اس میں مکھن بھی ہے. اس نے کہا اس میں مکھن بھی ہے. بھئی جہاں دودھ ہے اس میں مکھن ہے. آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہ کہاں پہ مکھن ہے کہاں پہ نہیں ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا, اب کیسے انگلی کا اشارہ کرے کہ یہاں مکھن نہیں ہے یہاں ہے. کہنے لگا جی پورے دودھ میں مکھن موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک مخلوق ہے, میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہاں دودھ میں مکھن ہے کہاں نہیں, آپ کہتے ہو ہر جگہ موجود ہے, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ موجود ہے. کہنے لگا اچھا بات مجھے سمجھ آ گئی. خیر اس نے تو بات مان لی. ایک اور اسی طرح کا مناظرہ ایک بادشاہ کے سامنے پیش آیا. بادشاہ دہریہ تھا, حاکم وقت دہریہ تھا, چنانچہ امام صاحب نے اس کو سارے جواب دیے. آخر پہ اس نے ایک جواب ایک سوال اور پوچھا. کہنے لگا جی کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کام کیا کرتا ہے. اب دہریے نے تو جو مرضی چاہے سوال پوچھے اس کو کیا. تو اس دہریے نے سوال پوچھا, کہتا ہے کہ جی مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کام کیا کرتا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ بات یہ ہے کہ اتنے سوالوں کے جواب میں دے چکا ہوں, میں یہاں نیچے کھڑا ہوں, آپ یہاں اوپر تخت پہ بیٹھے ہیں, اب اس کا جواب اگر آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے نا تو آپ یہاں آئیں اور مجھے اوپر بیٹھے پھر میں جواب دوں گا. تو انہوں نے بھی کہہ دیا جی ٹھیک ہے اس کا جواب ذرا سن لیں. چنانچہ بادشاہ نیچے آیا, آپ اوپر چڑھ کے تخت پہ بیٹھ کے فرمانے لگے بس اللہ تعالیٰ ہر وقت یہی کام کرتا ہے, جو اوپر ہوتے ہیں ان کو نیچے لاتا ہے, جو نیچے ہوتے ہیں ان کو اوپر لے کے جاتا ہے. اور واقعی ہر وقت یہی ہے, کوئی دے رہا ہے تو کوئی لے رہا ہے, کوئی اوپر جا رہا ہے تو کوئی نیچے آ رہا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں, اللہ کا ایک اشارہ کافی ہے. تو اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت کے وجود کے دلائل ہمارے اپنے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیسا شاہکار ہے. انسان, ہر انسان کا یہ جو انگوٹھا ہے نا, اس انگوٹھے کی جو لائنیں ہیں وہ ہر دوسرے انسان سے مختلف ہیں. اب انگوٹھے کی جگہ کتنی چھوٹی سی ہے, اتنی چھوٹی سی جگہ اگر کسی بندے کو دی جائے کہ جی اس پر آپ مختلف لائنیں لگاؤ تو وہ 100 لائنیں لگانے کے بعد کہے گا جی بس. لیکن دنیا کے اندر اربوں انسان ہیں, 6 ارب انسان ہیں, اور ہر انسان کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے انسان سے مختلف. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی نشانی ہے. چنانچہ آج بھی اتنے بڑے سائنسی دور میں فنگر ٹپس ہیں, فنگر پرنٹس کہتے ہیں, وہ فنگر پرنٹس لا. فنگر پرنٹس کا کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک سے دوسرے سے مختلف فنگر پرنٹس دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اچھا دیکھو کہ انسان کے جو چہرہ ہوتا ہے وہ چند انچ چوڑائی اور چند انچ لمبائی ایک کاغذ کے سائز سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. جو اے فور سائز کا کاغذ ہوتا ہے نا, اس کا سائز بندے کے چہرے سے بڑا ہوتا ہے. تو اے فور کاغذ کے سائز سے بھی تھوڑا سائز ہے چہرے کا, لیکن اربوں انسانوں کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف. حالانکہ وہی آنکھیں ہیں, وہی ناک ہے, وہی ہونٹ ہے, وہی پلکیں اور سب کچھ وہی ہے, لیکن ہر انسان کا چہرہ دوسرے سے مختلف. تو اس پر ذرا غور کریں کہ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق کا کتنا بڑا شاہکار ہے. ہر انسان کی آنکھیں, چہرہ, ناک وہی اعضا ہیں, مگر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف. واہ میرے مولا, تیری قدرت پہ قربان جائیں. کسی پینٹر کو کہیں نا جی کہ یہاں ذرا ڈفرینٹ چہرے بنا کے دکھاؤ, وہ 150 چہرے بنا کے کہے گا جی اب مختلف تو نہیں بنتے. اور خربوں انسان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور ہر ایک اپنی شکل لے کے آ رہے ہیں. کتنے ڈیزائن ہیں اللہ کے پاس. اللہ تیری شان. تو یہ اللہ تعالی کے وجود کی دلائل موجود ہیں. انسان غور کرے تو بے اختیار دل سے سبحان اللہ نکلتی ہے. اچھا جو لوگ کہتے ہیں جی کہ انسان خود بخود بنا, تو جب خود بخود بنتا ہے تو اس میں تو پھر ایک ہی اصول کام آتا ہے نا. مثلا بال اگنے کا ایک اصول ہوگا تو پورے جسم میں وہی اصول ہونا چاہیے بال اگنے کا, خود بخود بھی بنا. اچھا اب غور کریں, انسان کے جسم میں سر کے بالوں کے بڑھنے کی رفتار اور ہے, داڑھی کے بالوں کے بڑھنے کی رفتار اور ہے. مثلا سر کے بال پوری زندگی میں میرے خیال ہے کہیں 9-10 فٹ بڑھ جاتے ہوں گے ہر انسان کے, کٹواتا رہتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ 15-20 فٹ بڑھتے ہوں اس کے ٹوٹل زندگی میں جو بال آتے ہیں. لیکن داڑھی کے بال 5-6 انچ بھائی اتنے بڑھتے ہیں, اس کے بال رک جاتے ہیں. اچھا پلکوں کے بال وہ 1 انچ بھی نہیں ہوتے, اس سے تھوڑے بڑھتے ہیں رک جاتے ہیں. بھووں کے بال اس سے بھی چھوٹے, تھوڑے سے بڑھتے ہیں رک جاتے ہیں. بازوؤں پہ جو بال ہوتے ہیں ہتھیلیوں پہ, بازوؤں یہ ہاتھوں کی بیک سائڈ پہ اور بازوؤں پہ, یہ اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. تو تمام بالوں کے بڑھنے کی رفتار اور مقدار مختلف ہے. اگر یہ خود بخود بنا اور بالوں کی رفتار ایک ہوتی, اور جتنے لمبے سر کے بال ہوتے ہیں اتنی لمبے پلکیں ہوتی, اتنی لمبی بھویں ہوتی, اتنی لمبی داڑھی ہوتی, اتنے لمبے بازوؤں کے بال ہوتے, تو انسان بہترین قسم کا بھوت نظر آتا ہیں, خوبصورت قسم کا بھوت نظر آتا. چاہیے انسان نظر نہ آتا, بھوت پریت نظر آتا, یعنی ڈراؤنی چیز نظر آتی. وہ کون سی طاقت ہے جس نے جسم کے مختلف حصوں کے بالوں کی رفتار کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اور ایسا کنٹرول کیا ہے کہ خوبصورت لگتا ہے. سر کے بال لمبے خوبصورت لگتے ہیں, پھر بھووں کے بال اپنے خوبصورت لگتے ہیں, پھر پلکوں کے بال خوبصورت لگتے ہیں, پھر داڑھی کے بال خوبصورت لگتے ہیں, جسم کے باقی حصوں کے بال خوبصورت لگتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کے وجود کی کتنی اچھی دلیل ہے. اچھا ایک بات بتائیں، اگر خود بخود انسان بنا تو پھر انسان کے جسم میں ہڈی کے بڑھنے کی رفتار بھی ایک جیسی ہونی چاہیے تھی پورے جسم میں. اب دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگ اگر دیکھیں تو وہ ممکن ہوتی ہے کہ 6-7 inches لمبی، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ ٹانگیں ہو سکتا ہے کہ پھر 3-4 feet تک لمبی ہو جائیں، یعنی 8 گنا بڑھ گئیں. تو معلوم ہوا کہ ٹانگوں کی ہڈیوں کے بڑھنے کی مقدار 8 گنا. اچھا اگر سر کے بڑھنے کی مقدار بھی 8 گنا ہوتی تو بچے کا سر دیکھ لو اور اس کو 8 گنا کرو تو ماشاءاللہ ہیں کتنا بڑا تربوز بنتا ہیں. انسان کا سر وہ بچے سے 8 گنا ہوتا تو پھر اتنا بڑا سر ہونا چاہیے تھا ایک رفتار. اور اگر انسان کے جسم پہ باقی ہڈیاں بھی اسی رفتار سے بڑھتی، مثال کے طور پر انسان کے دانت جو بچپن میں آتے ہیں وہ اگر اسی رفتار سے بڑھتے جس رفتار سے اس کی ٹانگیں بڑھیں، جس رفتار سے ٹانگیں لمبی ہوئیں اگر اسی رفتار سے دانت لمبے ہوتے تو کتنے لمبے دانت ہوتے ہیں. ماشاءاللہ انسان ڈائنوسار کے دانت بھول جاتا ہے، لیکن دانت اس رفتار سے نہیں بڑھتے جس رفتار سے انسان کی ٹانگ کی ہڈی بڑھتی ہے. ناک کی ہڈی اس رفتار سے نہیں بڑھتی. اچھا اگر ناک کی ہڈی بھی اسی رفتار سے بڑھتی جس رفتار سے ٹانگ کی ہڈی بڑھ رہی ہے تو ناک کتنی لمبی ہوتی ہیں، ہاتھی کی ناک نظر آتی. اچھا اگر کان بھی اسی رفتار سے بڑھتے تو ہمارے کان کتنے بڑے نظر آتے. آخر کیا وجہ ہے؟ اچھا انسان کی آنکھ بھی اسی رفتار سے بڑھتی جس رفتار سے ٹانگیں بڑھ رہی ہیں تو آنکھ کا ڈیلا کتنا بڑا ہوتا. ماشاءاللہ پھر تو ہونا چاہیے تھا فٹ بال کے برابر. تو معلوم ہوا کہ انسان کے جسم میں ہڈی کے بڑھنے کی مقدار اور رفتار جسم کے مختلف حصوں میں مختلف ہے. وہ کون سی ذات ہے جو کہیں زیادہ لمبا کرتی ہے کہیں کم کرتی ہے حتیٰ کہ خوبصورت انسان بن جاتا ہے؟ اس ذات کا نام پروردگار ہے. تو اس لیے انسان اگر غور کرے تو دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے اور وہی انسان کا پیدا کرنے والا ہے. اس طرح کی اور کئی مثالیں ہیں جن پہ آپ خود غور کر سکتے ہیں. ایک دیریہ تھا، تو دیریوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ سوچتے رہتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو ایک دفعہ وہ جا رہا تھا، تھک گیا، ایک جگہ لیٹ گیا تو وہ آم کا درخت تھا. اب جب آم کے درخت کے نیچے لیٹا تو اس کی نظر آموں پر پڑی تو اپنے دل میں کہنے لگا کہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ خدا نے کائنات کو بنائی، ان کے خدا کے کام بھی بڑے بے ڈھنگے. خود کہنے لگا، کہنے لگا ان کے خدا کے کام بھی بڑے بے ڈھنگے. وہ اس لیے کہ تربوز جو ہے اس کی بیل پتلی تھی اور تربوز اتنا بڑا، اور آم کا درخت اتنا بڑا اور آم چھوٹا سا، تو یہ بھی ڈھنگا کا. بڑا درخت تھا تو بڑا پھل لگتا، چھوٹی بیل تھی تو چھوٹی. بس ابھی یہی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک پرندے نے اوپر سے جو آم توڑا اور وہ اس کی کن پٹی پہ آگے لگا. اب جب کن پٹی پہ آ کے پڑا اور درد بھی ہوئی تو سہلانے لگا, کہنے لگا یا اللہ تیرے کام تو بڑے اچھے, اگر یہ تربوز کے برابر ہوتا تو میرا تو بیجا ہی نکل جاتا. تو انسان اگر غور کرے تو اس کو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی ہر طرح, جہاں بھی دیکھے. سبحان اللہ, تیری شان ہے. انسان کے کھانے کے لیے, پینے کے لیے پروردگار عالم نے کیا خوبصورت جو ہے پھل اور میوے اور کیا کیا چیزیں زمین سے نکالی ہیں. آپ دیکھیں زمین کے اندر پانی ڈالتے ہیں نا, لیکن ہر نکلنے والا بیج اپنا پھل دے رہا ہوتا ہے. پھر ایک ہی بیج ہے اور اس بیج میں سے جو پودا نکلتا ہے اس پر مختلف رنگوں کے پھول لگ رہے ہوتے ہیں, اور پھولوں کے اندر شیڈ دیکھو, ان کی نزاکت دیکھو, ان کی خوشبو کو دیکھو, سبحان بے اختیار سبحان اللہ نکلتا ہے. اے اللہ, جب آپ نے اتنے خوبصورت پھولوں کو پیدا فرما دیا تو آپ کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا, وہ کیسے عظیم ذات ہے. تو اللہ رب العزت کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں, ان نشانیوں کو دیکھ کر بے اختیار دل کہتا ہے. ایک بات پہ غور کرنا کہ کئی مرتبہ سائیکل بچے چلاتے ہیں نا, نہیں چلو گاڑی چلاتے ہیں لوگ, کار چلاتے ہیں, اور کار کا ویل بیلنس نہیں ہوتا تو کار کے اندر بیٹھے ہوئے وائبریشن فیل ہو رہی ہوتی ہے, جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں. کیوں کہتے ہیں جی اس کے جو ویل ہے نا وہ بیلنس نہیں ہے. اچھا وہ کیل کتنی, وہ ویل کتنی رفتار سے چل رہے ہوتے ہیں, 70 میل کے حساب سے, 60-65 میل کے حساب سے. تو 65-70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں, اور انسان کو اس کے ان بیلنس ہونے کی وجہ سے اتنے جرک لگتے ہیں. اور وزن کتنا جی, 10 گرام اور 20 گرام اور اتنا فرق تھا. تو وہ ویل والے اس کو بیلنس کرتے ہیں تو وہ فرق نکال دیتے ہیں. اب غور کیجئے کہ یہ جو زمین ہے نا پوری, یہ بھی گھوم رہی ہے, اور اس کے گھومنے کی رفتار پتہ کیا ہے, 1000 میل فی گھنٹہ. تبھی تو 24 گھنٹوں میں اس کا چکر پورا ہوتا ہے. اس کا جو سرکمفرنس ہے وہ 24000 میل کے قریب ہے. تو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین گھوم رہی ہے. اب بتائیے کہ اس کے اندر اگر ان بیلنس ہوتا تو کتنے جرک لگتے ہیں. اللہ تعالی نے زمین کو کتنا پرفیکٹ بیلنس کیا کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا زمین گھوم بھی رہی ہے کہ نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو یہ ہلتی تھی, اللہ تعالی نے اس کے اوپر پہاڑوں کے کیل گاڑ دیے, پہاڑوں کے کیل گاڑ دیے, اور ان کیلوں کے گاڑنے کی وجہ سے زمین بیلنس ہو گئی. اللہ تیری شان, کہاں کہاں پہاڑ کے ویٹ بیلنسنگ ویٹ رکھ دیے, زمین کو بیلنس کر دیا. 1000 میل فی گھنٹہ, یعنی جہاز بھی چلتا ہے تو 500-600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پیسنجر یہ جو جہاز چل رہے ہوتے ہیں, اور زمین چل رہی ہے 1000 میل فی گھنٹہ, مگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زمین چل بھی رہی ہے یا نہیں, پتہ نہیں چلتا. تو وہ کتنی بڑی ہستی ہے جس نے زمین کو اتنا پرفیکٹلی بیلنس کر دیا. اچھا, سورج زمین سے کچھ فاصلے پر ہے, اگر یہ فاصلہ دگنا ہوتا تو زمین پہ برف جمع کر دی, زمین پہ برف جمع کر دی, اور اگر یہ فاصلہ آدھا ہوتا تو زمین پہ سبزے نام کی کوئی چیز نظر نہ آتی, کیونکہ ٹیمپریچر جتنا ہوتا ہے اس سے ڈبل ہو جاتا. پھر تو ڈبل ٹیمپریچر پہ تو کوئی چیز زندہ ہی نہ رہ سکتی. یہ فاصلہ کس نے سیٹ کیا زمین کا سورج سے؟ اچھا پھر دیکھیں, زمین کا سائز اگر ڈبل ہوتا تو جو دن اب 24 گھنٹے کا ہے پھر وہ کتنے گھنٹے کا ہوتا؟ 48 گھنٹے کا نا. 48 گھنٹے بعد پھر روشنی آتی, تو 48 گھنٹے کے دن میں کیا انسان جا سکتا تھا؟ 48 گھنٹے کا دن ہوتا تو بندے کی تو حالت یہ ہے کہ 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے, تو یہ باقی پھر دن کے حصے میں کیا کرتا؟ 24 گھنٹے کا دن بنایا, 8 گھنٹے کام کرو, 8 گھنٹے نیند میں گزارو, اور باقی 8 گھنٹے تم گھر کے بیوی بچوں کے ذمہ داریوں کو پورا کرو. ترتیب دیکھو انسان کی کیسی بن رہی ہے. چنانچہ 24 گھنٹے میں ہم سب کیوں ہو گئے. اگر 48 گھنٹے ہوتے اور 48 گھنٹے میں ہمیں اپنی زندگی کو اسکیڈول کرنا پڑتا تو پھر ایک دن میں تو ہم اپنا دفتر اسکیڈول نہ کر سکتے. پھر ہر دفتر میں سونے کے لیے بیڈ بھی لگانے پڑتے. چوبیس گھنٹے کا دن ہمارے لیے کتنا سوٹیبل ہے؟ پھر ہمارے لیے ٹیمپریچر دیکھو کتنا سوٹیبل ہے. سردیاں ہوتی ہیں تو اتنی بھی سردی نہیں کہ بندہ برداشت نہ کر سکے, اور گرمیوں میں اتنی بھی گرمی نہیں کہ برداشت نہ کر سکے. اب دیکھیں اسی زمین کے پر جو پول ہیں وہاں پر اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ انسان وہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یعنی اگر اسپیشل لباس پہن کے جائے تو وہ اور بات ہے, عام آدمی وہاں جا کے زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فاصلہ متعین کیا کہ انسان کے لیے دن اور رات دونوں جو ہیں وہ آسان. پھر اگر چاند نہ ہوتا تو جو سمندر کے پانی ہیں ان کے اندر مد و جزر نہ ہوتی, ویوز نہ ہوتی, تو پانی کے اندر سمیل آ جاتی. پتہ ہے سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں, اور مچھلیاں دکان پہ لا کر رکھو تو کتنی سمیل ہوتی ہے. سمندر کے پانی میں سمیل نہیں ہوتی, حالانکہ وہاں پر کروڑوں اربوں خربوں مچھلیاں موجود ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے اس کو سالٹش بنا دیا, اور دوسرا اس کے اندر جو ہے نا ہر وقت ٹربولنس ہے. اس ٹربولنس کی وجہ سے پانی ہر وقت جو ہے وہ گردش کر رہا ہے اور آکسیجن لے رہا ہے. نیچے کا پانی اوپر آتا ہے, آکسیجن لیتا ہے, آکسیجن لیتا ہے, اور آکسیجن کے بعد لینے سے اس لیے نیچے کی جو مخلوق ہے اس کو آکسیجن بھی مل رہی ہے, اور وہ مخلوق جو ہے زندہ بھی ہے, اور اس میں اسمیل بھی نہیں ہے سمندر کے پانی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو. اگر چاند کا فاصلہ آدھا ہوتا جتنا اس وقت ہے تو پھر یہ سمندروں کا لیول اتنا اونچا ہوتا کہ زمین جو ہے ساری کی ساری پانی میں ڈوب جاتی, صرف پہاڑوں کی چوٹیاں باقی رہ جاتی. اب ہر قدم پر یہ بتائیے کہ یہ سب چیزیں کس نے سیٹ کی ہیں. کہہ تو دیتے ہیں جی کہ خود بخود بن گئی, مگر خود بخود ہر چیز کیسے ٹھیک ہو گئی؟ ایک دہریہ میرے پاس آیا, کہنے لگا جی کہ بس انسان خود بخود بن گیا. میں نے کہا تمہاری ناک تمہارے پیچھے کی طرف کیوں نہیں ہوئی؟ یہ جو ہر بندے کی ناک آگے کی طرف ہے, یہ بتاؤ ناک پیچھے کی طرف کیوں نہیں؟ اگر تمہاری پیچھے کی طرف ہوتی تو تم ناک کیسے صاف کرتے؟ ہو سکتی اس نا پیچھے کی طرف بھی, آگے کی طرف آنکھیں ہوتی پیچھے کی طرف ناک ہوتی. تو انسان پھر سر رکھ کے سو سکتا ہے؟ ناک کے بل سوتا ہے یا آنکھوں کے بل سوتا؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کو کائنات میں اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے. دیکھیں ہمارے لیے کھانے کی کیا کیا بہترین قسم کی غذائیں اللہ نے رکھی ہوئی تھی. انسان کو عقل دیا، دماغ دیا، الحمدللہ. تو اس لیے حق یہ بنتا ہے کہ جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا دیا کھاتے ہیں، ہم اس کے گیت گائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ میرے مالک تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے ہمیں رزق دیا، تو نے ہمیں عزت دی، تو نے ہمیں دماغ دیا، تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، ہم تو ان نعمتوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، ہم تو ان نعمتوں کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے. ہمارے ایک دوست تھے، بچے کو لے کے جا رہے تھے سائیکل موٹر پہ، قدرتن سلپ ہو گیا موٹر سائیکل اور وہ گر گئے. اللہ تعالی کی شان، جب وہ گرے تو ان کی آنکھ پر اس طرح سے زخم آیا کہ آنکھ کے اوپر کا جو یہ ہے نا پپوٹا، یہ کٹ گیا اور آنکھ جو ہے وہ بالکل ننگی، یعنی آنکھ کے اوپر کوئی کور نہیں ہے، لڈ نہیں ہے. اب زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن جیسے مچھلی کی آنکھیں ہوتی ہیں صاف ڈیلا نظر آتا ہے، اسی طرح ان کا ڈیلا نظر آ. کچھ عرصہ تو چلا، لیکن مسئلہ کیا بنا کہ کچھ وقت کے بعد ان کے آنکھ کے اوپر مٹی کی ایک ہلکی سی تہہ چڑھ جاتی. یعنی آپ اگر ایک دن گھر بند کر کے جائیں نا، واپس آئیں تو اگلے دن شیشے کے اوپر نا ہلکی سی تہہ چڑھی ہوگی، وہ مٹی ہوتی ہے، ڈسٹ ہوتی ہے، ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہوا میں ہوتے ہیں اور وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اب وہ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہے نا وہ آنکھ کے اوپر سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کو دیکھنے میں دقت آتی، اس کو اتارنے کے لیے ان کو آنکھ دھونی پڑتی. اب آنکھ ایک دفعہ دھوئے، دو دفعہ دھوئے، چار دفعہ دھوئے، دس دفعہ دھوئے، لیکن جب دھوتا ہی رہے تو پھر تو انسان کا گوشت جو ہے وہ بھی گلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ انسان کپڑے دھوئے نا، اگر یہ برتن دھوئے یا کوئی اور چیز، پانی میں ہاتھ رہے تو اپنے ہاتھوں کو کبھی دیکھا کرے تو ہاتھ کا گوشت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نارمل نہیں ہے، گلنے والا ہو گیا. تو وہ کہنے لگے کہ ان کی آنکھ جو ہے وہ بار بار دھونے سے ان کی یہ جو رخسار تھے اس کا گوشت اتنا عجیب ہو گیا کہ پانی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، زخم بن گیا. اب ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ڈاکٹر کہیں کہ اور کوئی علاج نہیں. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے قدرتی نظام بنایا ہے، ہر انسان کی آنکھ کے اوپر یہ مٹی کی تہہ چڑھتی ہے، لیکن انسان کی جو پلکیں ہیں نا یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وائپر کا کام کرتی ہے، یہ آٹومیٹک وائپر ہے. ہر چند سیکنڈ میں بغیر ہمارے ارادے کے یہ وائپر چل رہا ہے، اور جب یہ وائپر چلتا ہے تو اس کے پیچھے نمی ہوتی ہے ہلکی سی جو جسم اس کو دیتا ہے، اور اس نمی کو لے کے یہ جیسے سکرین کو وائپر صاف کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنکھ کی سکرین کو صاف کرنے کے لیے وائپر بنا دی. وہ کہنے لگے جی کہ آپ کے یہ وائپر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. وہ دوست کہنے لگے کہ ہم اتنی معمولی چیز سمجھتے ہیں، جب یہ نعمت چھن گئی تب احساس ہوا کہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت. اب ڈاکٹر مل کے پلکیں نہیں بنا سکتے، اس کے آنکھ کے اوپر کا یہ حصہ نہیں بنا سکتے. تو جب اتنی چھوٹی سی چیز اتنی بڑی نعمت ہے، تو پھر بڑی چیزیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اس کی بندگی کریں اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمیں عزت و بری زندگی دے، آخرت میں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے.